بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله اس پہلے کتاب کے شرح کے درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا عقیدہ، اور ہم پہنچے تھے امام صاحب کے اس جملے پر، قال الشیخ ابو عثمان فاما اللفظ بالقرآن فإن الشیخ ابا بکر اسماعیلی الجرجانی رحمه اللہ ذکر فی رسالته التي صنفها لأهل جیلان قال فيها إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. امام ابو عثمان فرماتے ہیں فأما اللفظ بالقرآن، اور لفظ قرآن کا معاملہ جو ہے، یعنی یہ کہنے کا قرآن مجید جو اپنے میں زبان سے ادا کرتا ہوں وہ مخلوق ہے، اسے کہتے ہیں اللفظ بالقرآن. فإن شيخ أبا بكر إسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، کہ شیخ ابو بکر اسماعیلی جرجانی رحمہ اللہ جو ہیں، انہوں نے اپنی ایک رسالے میں جو انہوں نے اہل جیلان کے لیے تصنیف کی تھی، ان میں اس رسالے میں فرماتے ہیں. اچھا، شیخ امام ابو بکر اسماعیلی جو ہیں، ان کی وفات سن 370 ہجری میں ہوئی، اور انشاءاللہ اگلی کتاب جو ہم پڑھیں گے عقیدے کی وہ انہی امام کی پڑھیں گے. نہیں، یہ اور ہے، جرجانی ہے. ان کی وفات بس 4 ہجری میں ہوئی، اور ان کے بھی ایک مختصر سا ایک خلاصہ عقیدہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس کی شرح کریں گے انشاءاللہ اس کتاب کے بعد انشاءاللہ. غار میں جو لسٹ دی تھی، وہ ہے لسٹ کسی بھائی کے پاس جو لسٹ دی تھی ان کتابوں کی شرح کرنی ہے ائمہ سلف کے عقیدے میں، ان میں ان کا نام بھی ہے، دیکھ لینا، امام ابو بکر الاسماعیلی. اچھا، تو انہیں اپنے اس رسالے میں جو انہوں نے تصنیف کی اس میں لکھتے ہیں، ان من زعم ان لفظ بالقرآن مخلوق، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا لفظ قرآن مجید سے مخلوق ہے، یرید به القرآن، اور اس کا ارادہ قرآن مجید سے ہے، فقد قال بخلق القرآن، تو اس نے خلق قرآن کا عقیدہ رکھا. قال ایک لفظ زبان کے کہنے سے بھی ہوتا ہے، اور دل کے اعتقاد سے بھی ہوتا ہے، اور عمل سے بھی ہوتا ہے. پتہ ہے عربی زبان میں قال یقول جو ہے، جب کہا جائے مطلقاً، اس میں زبان کا قول تو صرف فہرست ہے، زبان سے کہا جاتا ہے نا، لیکن عربی زبان میں اگر کوئی شخص کہتے ہیں اقول کذا و کذا، اس کو مطلب میرے عقیدہ یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو بیان کر رہا ہوں میں. اور قول عمل، یہاں پہ قول سے مراد فقد قال بخلق القرآن، یعنی فقد اعتقد، یہ مطلب ہے عام لفظوں میں، کہ ہم عقیدہ کی بات کر رہے ہیں. اچھا، عمل کی کوئی دلیل جانتا ہے؟ ویسے ایک باہر سے سوال ہے. عربی زبان میں قال فعل کو بھی کہتے ہیں.
قرآن میں آیا کہ قل یا ایھا،
تو قول ہے نا،
تو عمل کے لیے
نہیں، نہیں، قال فعل کو کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، بھول گئے شاید، نہیں، تیمم کے تعلق، قال بیدیہ ہکذا، دونوں ہاتھ میں قال بیدیہ، تو یہ دیش کیا ہاتھوں سے کہا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، تو قال بیدیہ لفظ قالا کا ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا، پھر فرماتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں، میں شرح سے پڑھ لوں، میرا خیال کوئی لمبا ہو جائے گا ادھر سے، مجھے دوبارہ پڑھنا پڑے گا، یہ متن پہلے پڑھوں گا پھر شرح میں پڑھنا پڑے گا، تو کافی ٹائم لگ جائے گا. میں شرح سے پڑھتا ہوں، اور پھر یہ متن وہاں پہ دوبارہ آ جائے گا. شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں بعد بیان الحکم فیما یقول بخلق القرآن قال رحمہ اللہ فاما اللفظ بالقرآن. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام عثمان الصابوني رحمہ اللہ نے جب قرآن مجید کے تعلق سے خلق القرآن کی آیتیں کو بیان کیا ہے، اس کو حکم بھی بیان کیا ہے، جسے گزر چکا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے. اور پھر یہ بھی پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ کفر عام مطلق کیا ہوتا ہے، کفر معین میں فرق اور اس میں حجت قائم کرنا، یہ تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی ہے، آپ دوبارہ سن سکتے ہیں. اب اس کے بعد شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک اور بات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے، یہ اسی موضوع کے تعلق سے. فاما باللفظ بالقرآن، فاما اللفظ بالقرآن سے مراد یہ ہے کہ جو اس قول سے چھپتا ہے، اپنے آپ کو چھپا دیتا ہے، تستر سے کام لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق، اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہ جہمی مثل الجہمیہ، جیسا شخص جہمی ہے جہمیوں کی طرح ہے. سب آپ جانتے ہیں کہ جہمیہ کون ہے، یہ وہ بدعتی فرقہ ہے، باطل فرقہ ہے، جو جہم بن صفوان کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، جو بہت ساری بدعقیدگیاں لے کے آیا ہے، وہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں مکمل انکار کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، اور اسے امام اسماعیل بن عبد الرحمن الصابون رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے. یہ کون سے امام ہیں؟ اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی کون ہے؟ یہی تو ہے، ابو عثمان تو ہے جی، کما سیاتی، جیسا کہ آگے بیان ہوگا کہ جو جہمیہ ہے وہ صراحتاً یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، کیونکہ حکومت ان کے ساتھ تھی اور ان کا ہی سب وہ کرتے دھرتے تھے اور ان کی ہی بات مانی جاتی تھی، کیونکہ معاملات ان کے ہاتھوں میں تھے، طاقت ان کے پاس تھی، اور وہ جہراً کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے. بلکہ انہوں نے کئی علماء کو قید بھی کیا، ان کو قتل بھی، ان کو مارا بھی، لیکن جب ان کی حکومت چلی گئی متوکل کے زمانے میں، شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ جزاہ اللہ خیرا، یہ وہ خلیفہ تھے جنہوں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس فتنے سے باہر نکالا اور اس بدعقیدی کو بھی ختم کیا، کیونکہ جو خلفاء تھے اس وقت مامون سے لے کے اور اگلے جو تین چار خلیفتوں کا یہی عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے. لیکن جب خلیفہ متوکل ہے رحمہ اللہ، تو انہوں نے اس فتنے کو ختم کیا اور جو صحیح عقیدہ سنن جماعت کو اسے اپنایا، اور سب سے پہلے امام صاحب کو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو رہا کیا بعزت. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب ان کی حکومت گئی متوکل کے زمانے میں، عہد میں، تو پھر انہوں نے ایک نیا حربہ اختیار کیا اور جب انہوں نے جہراً یہ نہیں کہہ سکا قرآن مخلوق ہے، تو پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لفظ بالقرآن مخلوق، کہ ہمارا لفظ قرآن مجید سے مخلوق ہے، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کو جو لفظ ہے قرآن مجید جب پڑھتے ہیں وہ مخلوق ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپن مقصد کو پورا کر لے کہ قرآن مجید مخلوق ہے. پہلے جہران کہتے تھے قرآن مجید مخلوق ہے، نعوذ باللہ، جب ان کے پاس طاقت تھی، اثر رسوخ تھا، حکومت تھی، جب وہ چلتی گئی پھر انہوں نے توبہ نہیں کی اپنے اس باطل عقیدے سے، بلکہ ایک اور ایک نیا فتنہ لے کے آئے ہیں، ایک نیا طریقہ لے کے آئے ہیں اپنے اس باطل کو برقرار رکھنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، تو ایسا شخص جہمی ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے، وہ تقیہ سے کام لے یا مکر و فریب کا اسلوب اپنا لے، تو ایسا شخص جہمی ہے اور اسے اپنے آپ کو چھپانے یا جو تستر ہے اس کا کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ یہ کیوں کہنا چاہتا ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق، بلکہ اس پر تو واجب ہے کہ وہ یہ کہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کہے لفظی او غیر لفظی. یہ نئی بات، یہ بدعت کیوں ایجاد کر کے یہ کہتا ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق، یعنی لفظ غیر لفظی کی ضرورت کیا پڑی اسے؟ اور اگر اس کی نسبت اہل سنت و جماعت کی طرف ہے تو اسے یہی کہنا چاہیے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، واضح طریقے سے. اور اگر جہمی ہے تو پھر صراحتاً کہنا چاہیے کہ قرآن مجید مخلوق ہے، اس کے بعد پھر جو بھی اس کا حکم ہوگا اس پہ لگایا جائے گا. یعنی یہ بیچ کا راستہ کیوں اختیار کرنا ہے، ضرورت کیا پڑی ہے؟ کیونکہ پہلے یہ صراحتاً کہتے تھے کہ قرآن مجید مخلوق ہے صراحتاً، اب وہ نہیں کہتے قرآن مجید مخلوق ہے، اب اس کے بعد یہ کہنا شروع کرتے کہ لفظ بالقرآن مخلوق، پھر اپنا کوئی بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت میں سے ہیں. جب جہمی کہتے ہیں مخلوق ہے، ہم تو کہتے ہیں لفظ مخلوق ہے، قرآن تو نہیں کہا ہم نے لفظ مخلوق ہے. شو ربیع اللہ ایک پیاری بات فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں دو راستے ہیں، یا تو آپ جہمی ہیں یا تو اہل سنت میں سے ہیں. اگر جہمی ہیں تو آپ سیدھا کہیں کہ قرآن مخلوق ہے، جیسے کہ تمہارے بڑے کی کہتے ہیں اور اس فتنے آپ لوگ کہتے ہیں صراحتاً. اور اگر آپ یہ سمجھ آپ اہل سنت میں سے ہیں تو آپ سیدھا کہیں کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کیونکہ یہ طریقہ ہے اور یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا، اور ایسے بیان کیا جاتا ہے. یہ لفظی کی بات کہاں سے تم لوگ لے کے آئے ہو؟ واضح ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، بہت سارے اہل بدعت جو ہیں وہ اپنے ان طور طریقوں سے اپنے بدعت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ وہ کچھ ایسا آپ کو کہہ کے میں سلفی ہوں، لیکن اس کے پاس بہت سارا اس کے پاس کوئی اور منہج ہے، اور کوئی ایسی عبارتیں لے کے آتا ہے جس میں سننے والے کو وہم ہوتا ہے کہ وہ سلفی ہے، تاکہ لوگوں کو دھوکے میں رکھے، جب حقیقتا وہ خلفی ہے. خلفی کون ہے؟ سلفی، سلفی اتباع، سلف اتباع کرنے والا، خلفی جو سلف کو چھوڑ کر دوسروں کی اتباع کرنے والا. نوٹ کر لیں ذرا، سلفی سلف کی اتباع کرنے والا، یا نسب ہے اس سلف کی طرف نسبت ہے. خلفی ہر وہ شخص جو سلف کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرتا ہے سلف کے زمانے کے بعد. بلکہ اگر جہب صفوان کے جو اتباع کرنے والے ہوں، کیا سلفی ہیں؟ وہ بھی خلفی ہیں، کیونکہ انہوں نے مخالفت کی ہے سلف کی. اچھا، بدعت کی اکثریت جو ہیں وہ کہتے کہ وہ اہل سنت میں سے ہیں، اور ان کے پاس بہت ساری بدعتیں اور گمراہیاں ہیں، اور وہ اپنے بعض عبارات اور تصرفات سے اور کچھ ایسے مواقف ان سے سرزد ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو اور اپنی بدعت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب حقائق کو دیکھا جاتا ہے اور جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اہل اہواء ہیں اور اہل الضلال ہیں. پھر شعر پڑھتے ہیں، فرمت والدعاوى ان لم تقیم علیہ بینات فابناؤها ادعیاء. یعنی جو محض دعووں پر چیزیں قائم ہوتی ہیں بغیر ثبوتوں کے، یہ صرف دعوے ہی رہ جاتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا، اپنے دعوے کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اسے ثابت کیا جاتا ہے. کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں، اور اس کے طور طریقے، اس کے عقیدہ، اس کے عمل، اس کے اخلاق سلفیوں کے نہیں ہیں، تو پھر وہ تو محض دعویٰ رہ گیا نا. دیکھو، کوئی شخص کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، نمازی ہے وہ، تو پھر اگر کوئی شخص اپنی نسبت کسی چیز کے کرنا چاہتا ہے نا، اور وہ حقیقتاً صرف نسبت کو استعمال کرتا ہے جبکہ حقیقت میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر محض دعویٰ رہ جاتا ہے نا. اگر ثبوت نہیں ہے تو دعویٰ ہے، اگر ثبوت ہے تو پھر ثبوت کبھی چھپ نہیں سکتا، نہ اسے چھپایا جا سکتا ہے. تو سلفی کون ہے یا سلف کون نہیں ہے، یا کسی سے مخفی نہیں ہے، اہل سنت کون ہے، بدعت کون ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. اور جو دعویٰ کرتا ہے تو اس کی حقیقت چھپ نہیں سکتی، اس کے بولنے میں، اس کے عقیدے میں، اور اس کے اٹھنے بیٹھنے رہن سہن میں، اور اس کے دوستوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے. اچھا، شیخ ربیع فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت میں سے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو پھر ان کو یہ کہنا چاہیے کہ القرآن کلام اللہ، اور ان لوگوں کی تکفیر بھی کرنی چاہیے جو کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے، جیسے اہل سنت نے ان کی تکفیر کی ہے اور کہا کہ وہ کافر ہیں. انہیں گھما پھیر کے باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لفظ بالقرآن مخلوق. پھر امام اسماعیل بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے اس مکر فرب کو اچھی طرح پہچان لیا اور سمجھ لیا، اور یہ جملہ جو انہوں نے شروع کیا ہے کہنا، ایک نبی دیت ایجاد کی ہے لفظ والی جو ہے، یہ صرف دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس چیز سے بچنے کے لیے کہ لوگ انہیں جہمی کہے، اور تاکہ لوگ ان کی ذلت و رسوائی نہ کریں، اور لوگ کی ذلت و رسوائی سے بچ جائیں، اور تاکہ معاشرے میں وہ ساقط نہ ہو جائیں، الآخری یعنی ان چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ نئے لفظ ایجاد کیا ہے. یعنی جب امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ لفظ کے بارے میں، جو یہ کہتے ہیں لفظ بالقرآن مخلوق، تو انہوں نے کہا جہمیہ ہے یہ، کیوں جہمیہ تو کہتے ہیں مخلوق ہے، وہ یہ کہتے ہیں لفظ بالقرآن مخلوق. تو شیخ صاحب یہ فرما، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کہ امام احمد رحمہ اللہ نے ان کے اس فکر و فریب کو اچھی طرح جان لیا، کہ وہی لوگ ہیں جو ایک نئے فتنہ لے کے آئے ہیں، ایک نئے جملے سے اپنے اس باطل کو چھپانا چاہتے ہیں، اور اس کے اور کے پیچھے اپنے اس باطل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دکھانا کچھ اور چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں یہ جو کہنا مخلوق ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ مخلوق ہے. اف لفظ میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو جو لفظ زبان سے نکلتا ہے وہ، اور ایک وہ جو ملفوظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، جو ادا کیا جا رہا ہے، جو زبان سے پڑھا جا رہا ہے، اور اس دونوں میں فرق ہے. جو لفظ میری زبان سے نکل رہا ہے وہ مخلوق ہے، کیونکہ میں مخلوق ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں، وہ تو مخلوق نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام، وہ تو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں، تو اس لیے ان لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے جہمیہ نے، کیونکہ دیکھ زمانہ بدل جاتا ہے. جب طاقت تھی تو سرعام کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور آزمائے بھی، اور بعض ان کو قتل بھی کیا گیا، قید بھی کیا گیا، مارا پیٹا بھی گیا. جب ان کی یہ طاقت چلی گئی، اثر رسوخ چلا گیا، اب انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا اپنے اس بات کو برقرار رکھتے ہوئے کہ لفظ بالقرآن مخلوق. اب اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، وہ لفظ جو میری زبان سے نکلتا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے. اصل وہ کیا چاہتے ہیں، لفظ سے کیا مراد ہے، پہلا یا دوسرا؟ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اصل، وہی تو ان کا عقیدہ ہے نا. ورنہ اس میں جو زبان سے جو لفظ نکالتا ہے، تو امام احمد رحمہ اللہ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہماری زبان مخلوق ہے، ہمارے ہونٹ مخلوق ہے، ہمارے دانت مخلوق ہیں، تو لفظ مخلوق ہے جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے. اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ امام صاحب نے کیوں کہا کہ جہمی ہے، تکفیر کیوں کی ایسے لوگوں کی، امام احمد رحمہ اللہ نے جس نے کہا لفظ بالقرآن مخلوق، جبکہ دوسرا آپشن بھی موجود ہے. وہ دوسرے آپشن کی بات نہیں کرے کہ ہمارے لفظ جو زبان سے نکل رہا ہے، انہیں ادھر سے گردن سے جا کے پکڑا. دیکھیں صاحب کو گردن سے نہیں پکڑیں گے تو ڈسے گا نا، پھر گردن سے پکڑ کہا کہ یہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہیں جہمی، وہ بات ہی ختم ہے. اس تفصیل بیان کرنے کے علاوہ ضرورت نہیں پڑی ہے تفصیل بیان کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ جو اہل سنت سے وہ سب سمجھتے ہیں، جو اہل بدعت ہیں، تاکہ بدعت ان کی واضح ہو جائے سب کے لیے، یہ تفصیل بیان. دیکھیں بعض اوقات علماء تفصیل نہیں بیان کرتے جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہاں پر ضرورت نہیں بیان کرنے کی، کیونکہ جہمی اس سے پیچھے چھپنا چاہتے تھے، انہیں گردن سے پکڑ کے ادھر ہی روک دیا کہ دیکھو تمہارے یہ لفظ بھی غلط ہے، اور یہ بھی وہی جو تم پہلے کہتے تھے، جہمی والا لفظ ہے، فرق کوئی بھی نہیں میرے نزدیک، قرآن مخلوق ہے، لفظ بھی قرآن مخلوق، دونوں برابر ہے، بات ہی ختم ہے.
لیکن
تو سمجھانے کے تو الگ ہے، لیکن حکم کیا ہے، اصل بات یہ ہو رہی ہے. تفصیل اب اہل سنت میں سے کسی شخص سے غلطی ہوتی ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے، ہم کہیں گے نہیں ایسے نہیں کہیں، اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو تفصیل سے بات کریں اور یہ کہیں کہ جو یہ کہتے کہ لفظ بالقرآن مخلوق اور مراد قرآن مجید ہے, وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے جو ملفوظ ہے, لفظ نہیں ملفوظ جو ہے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مخلوق ہے تو وہ کافر ہے, جہمیوں کا عقیدہ ہے, معتزلہ کا عقیدہ ہے. لیکن اگر وہ اس کہتا ہے کہ جو لفظ میرے زبان سے نکلتا ہے وہ مخلوق ہے, اسے کہنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ سیدھی بات کہیں, القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, بات ہی ختم ہے. یہ رسم جماعت کا طریقہ ہے, لفظ کی بات کرنی کیوں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ تب ہم تفصیل بیان کرتے ہیں جب کوئی شخص تفصیل پوچھتا ہے, کہتے ہیں جس نے کہا ہے اس کی کیا تفصیل ہے, کیوں کہا گیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیں مسئلہ تو زبان کا ہے, تو زبان تو مخلوق ہے, یہ مراد تھی نہیں جہمیہ کی, اصل میں یہ مراد تھی نہیں ان کی, لیکن صرف اپنے باطل کو چھپانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا تاکہ صرف یہ جواب دے سکے کہ دیکھیں زبان میں تو لفظ نکلتا ہے نا, اپنے بچاؤ کے لیے صرف.
اگر کوئی شخص قرآن مخلوق کہتا ہے اس کے بعد رک جاتا ہے غیر مخلوق,
آ رہا وہ بھی جائز نہیں. شخص دیکھے کیا کہتے ہیں. اچھا, پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ان الفاظوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ اور وہ جو ان کے ساتھ تھے, یعنی امام جو تھے, انہوں نے کہا کہ جس نے کہا لفظ بالقرآن مخلوق تو وہ جہمی ہے, بلکہ وہ جہمی سے بھی زیادہ شر پسند ہے, شر من الجہمیہ. کیوں؟ جیسا فرماتے ہیں کیونکہ یہ منافقین کی طرح ہے. منافق جو ہے وہ اپنے نفاق کو جہرن بیان نہیں کر سکتا, بلکہ وہ کلمہ شہادت بھی پڑھتا ہے, لوگوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے, جہاد کے لیے بھی نکلتا ہے, لیکن وہ کافروں سے بھی بڑھ کر کافر ہے. اور فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کی سب سے گہری تہ میں ہے. تو یہ جو ہے یہ زیادہ شر والے ہیں کافروں سے, جہمیہ جو ہیں. موافقین جو ہیں, موافقین کافروں سے سب سے زیادہ بدتر ہے. اور جو جہمیہ ہیں یہ, اور جو لفظ کے لفظ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جہمیہ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں, وہ برتر ہے, ان سے زیادہ بدتر ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عقیدہ جہمیوں والا ہے کہ قرآن مخلوق ہے, لیکن وہ اس بدعقیدگی کو چھپاتے ہیں اس لفظ سے, لفظ بالقرآن مخلوق سے, تو ان سے زیادہ بدتر ہے. پھر ایسے لوگ آئے, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, جو اپنی نسبت اہل سنت کی طرف کرتے ہیں, اور ان کو ایک شبہ ہوا, مساکین مسکین لوگ ہیں یہ, دیکھیں جو ابھی آپ نے سوال کیا, وہ یہ کہتے کہ کلام اللہ, قرآن کلام اللہ بس, اور خاموش اختیار کرتے, وہ یہ نہیں کہتے مخلوق, اور یہ نہیں کہتے غیر مخلوق. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہ القرآن کلام اللہ, خاموش اختیار کرے, کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اس لوگ مسکین ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, فتنے سے پہلے کہنا درست تھا, القرآن کلام اللہ, فتنہ تھا یعنی مخلوق ہے, کہیں جہم کا فتنہ نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو اتنے کافی تھا کہ القرآن کلام اللہ, نہ کوئی شک تھا کسی کو, نہ کوئی فتنہ تھا, نہ کوئی اور لبدت کا اس میں کوئی قول تھا. کیوں جب تھا نہیں قرآن مخلوق ہے تو یہ کیوں کہا جائے کہ قرآن غیر مخلوق؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ الفاظ جو ہیں عقیدے کے, یہ اصول اور الفاظ جو بیان کیے ہیں, یہ کیسے وجود میں آئے ہیں؟ مخالفین کے رد میں, دلیل موجود ہے پہلے سے, اور مخالفین اہل بدعت کے رد میں یہ سب ترتیب ہے عقیدے کی اس طریقے سے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, فتنے سے پہلے سے یہ کہنا درست تھا کہ کوئی شخص یہ کہ القرآن کلام اللہ اور پھر خاموشی اختیار کرے, لیکن فتنے کے بعد جس میں خون ریزی ہوئی اور اس میں بہت سارے لوگوں کی یعنی عزت بھی پامال کی گئی, اور ان کو جلاوطن بھی کیا گیا, گھروں سے نکالا گیا, صرف اس فتنے کی وجہ سے کہ یہ کہیں کہ قرآن جو ہے نا اللہ کے کلام ہے اور مخلوق ہے, یعنی وہ اہل سنت یہ کہتے کہ قرآن کلام اللہ, اور ایک لفظ انہوں نے ایجاد کیا جہمیہ نے, کہا کلام اللہ مخلوق, کلام اللہ کے ہم تو مانتے ہیں لیکن مخلوق ہے, کیونکہ کلام مخلوق ہے, جیسے کہا جائے بیت اللہ ناقۃ اللہ, تو کلام اللہ بھی ایسے جیسے کہ اللہ کا گھر, اللہ کی اونٹنی. اس اعتبار سے جہمیہ اور معتزلہ کہتے تھے. تو اس وجہ سے بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہوئی اہل سنت پر, اور جو کچھ جہمیوں کی طرف سے ہوا وہ بھی ہوا, جیسے یعنی جو کسی سے مخفی نہیں ہے. پھر اس فتنے کے بعد کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ القرآن کلام اللہ, خاموشی اختیار کریں, کیسا ورتے نہیں, ہرگز نہیں, یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ یہ قرینہ ہے کہ اس فطرے کے بعد جو کہتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں، قرینہ ہے کہ اس کے نزدیک جمیع القول موجود ہے، یعنی جہمیہ میں ایک وقت ایسا ہے جو وہ کہتے تھے قرآن کلام اللہ خوش اختیار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، لفظی کے حساب سے اور نئے فطر نکلا تھا، قرآن کلام اللہ ہے، پہلے مخلوق کہہ چکے تھے نا، اب فتنہ ختم ہوا ان کا، پھر دو چیزیں نہیں، ایک تو لفظ میں قرآن مخلوق آیا اور پھر یہ کہتے قرآن کلام اللہ، یہ نہیں کہتے غیر مخلوق، جب اب یہ کہنا غیر مخلوق کیونکہ فطرہ آگے مخلوق کا، تو یہ واضح طور پہ کہنا، اہل سنت کی اسی وضاحت سر عام کرتے تھے، جب پوچھا جاتا تھا یا عقیدہ بیان کرتے تو سر عام کہتے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، انہوں نے اس فطرے کے بعد یہ کہتے تھے کہ القرآن کلام اللہ خاموشی، یا کہتے لفظ القرآن مخلوق، تو دو چیزیں تھیں، تو یہ کہنا اس فطرے کے بعد کہ القرآن کلام اللہ، شیخ صفر یہ بھی جہمیوں کا قول ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے مخلوق کہ قرآن مخلوق جیسا کہ ناقۃ اللہ و بیت اللہ کہا جاتا ہے، دیکھیں کلام اللہ ناقۃ اللہ بیت اللہ، اب اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کعبہ گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیت اللہ، تو کلام اللہ بھی اسی طریقے سے اس کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کیونکہ گھر اللہ کا گھر مخلوق ہے، اللہ کی اونٹنی مخلوق ہے، تو کلام اللہ بھی مخلوق ہے، لیکن کیا اونٹنی کے بعد مخلوق کا لفظ ہے؟ ناقۃ اللہ مخلوق کا نہیں ہے، بیت اللہ کا لفظ بعد میں مخلوق کا لفظ ہے نہیں ہے، کیونکہ معروف اوبیس یہ تھا نا، تو پتہ ہے کہ ہے مخلوق، اس میں ضرورت کیا پڑی کہ لفظ لکھنے کے لیے مخلوق ہے یا نہیں، تو کلام اللہ جب فتنہ ہو چکا، یہ شوشہ چھوڑ دیا، بدعت وجود میں آ گئی کہ قرآن مخلوق ہے، اب یہ کہنا کہ کلام اللہ، اور پھر جیسے کہنا کہ جیسے کہ ناقۃ اللہ و بیت اللہ کیا مطلب ہے، مخلوق ہے کہ نہیں، تو اس لیے یہ کہنا کافی نہیں اس فتنے کے بعد، شیخ صاحب یہی چیز یہاں پہ اس کو وضاحت کر رہے ہیں کہ فتنے کے وجود کے بعد یہ کہنا کہ القرآن کلام اللہ پھر خاموشی اختیار کرنا کافی نہیں ہے، یہ بھی جہمیوں کا ایک طریقہ تھا، اس سے بچنا چاہیے اور لازمی طور پر کہنا چاہیے، اب جب بھی کہیں قرآن مجید کے تعلق سے اپنا عقیدہ بیان کریں آپ کہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، واضح ہے، پھر شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتے کہ وہ سنت میں سے ہے، جس وقت بہت ساری فتنہ کی شدت علیہ سنت پر، وہ یہ کہتے ہیں القرآن کلام اللہ، ہم اسے یہ کہیں گے کہو غیر مخلوق، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کہتا مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیا چیز تم منع کرتی ہے کہنا کہ قرآن مجید مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، کہو قرآن کلام اللہ غیر مخلوق، تم اس چیز سے روکتے کیا ہے، کیوں نہیں کہنا چاہتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یا تو مخلوق کہو جیسے جہمیہ نے کہا بات واضح ہو جائے، یا کوئی غیر مخلوق اہل سنت میں شامل ہو جائے بات واضح ہو جائے، یہ بیچ کا راستہ نہیں چلے گا، اب نہ لفظی کا لفظ استعمال ہوگا اور نہ ہی کلام اللہ تک آ کے رک کر خاموش اختیار کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق کہنا لازمی ہے، تو لازمی وہاں پہ کوئی چیز ہے اس بندے میں، تو یہ قرینہ ہے کہ ایسے شخص کے اندر کوئی مسئلہ ہے جو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ قرآن مجید غیر مخلوق ہے، ظاہر مخلوق تو نہیں کہے گا، سیدھا جہمی ہے، فتویٰ تو اس میں آ چکا ہے محمد رحمہ اللہ کا، تو اپنے آپ کو اس کفر سے بچانے کے لیے، اس بدعت سے بچانے کے لیے، اس تاکہ تہمت نہ لگے اور اس کا معاشرے میں کوئی عزت رسوخ بچ جائے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ، کہو مخلوق کہتے یار میں نہیں کہتا مخلوق غیر مخلوق چھوڑے میں نہیں کہتا، ایسے شخص بھی یاد ہے سنت میں سے نہیں ہے، جب تک یہ ثابت نہیں کرتا کہ قرآن مجید کلام اللہ غیر مخلوق نہیں کیا تھا تو اہل سنت اس کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں قرآن مخلوق، تو ان سے بچنے کے لیے، ان کے راستے سے ہٹنے کے لیے تو اسے یہ کہنا پڑے گا، یا تو جہمی ہے ورنہ وہ کیوں ایسی صفت جو ذمیم صفت اللہ کے کلام کے ساتھ جو لگائی گئی ہے اسے کیوں نہیں، اس کی وضاحت کیوں نہیں کرنا چاہتا، اس کی نفی کیوں نہیں کرنا چاہتا، کہہ دے غیر مخلوق بات ہی ختم ہے، تو خلق کی نفی کرنا اس پر لازم ہے اگر وہ اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا قرآن مجید کے تعلق سے، یعنی اس باطل کو تردید کرنے میں کیا چیز اسے روکتی ہے، معنی کیا ہے، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ فی الاصل یہ ہے کہ اس فتنے سے پہلے یہ کافی تھا کہ کوئی شخص کہے قرآن کلام اللہ، لیکن فتنے کے بعد جو بہت ساری مصیبتیں اہل سنت پر، اور لوگوں کو آزمایا جاتا تھا اس سوال سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، تو اہل سنت یہ کہتے تھے کہ غیر مخلوق، جامعہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، پھر جامعہ نے کہنے شروع کر دیا کہ قرآن کلام اللہ ہے، اور اس سے مراد وہی جس میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اللہ تعالیٰ گھر سے تشبیہ دے کے کہتے تھے کہ قرآن کلام اللہ ہے بس. اور یہ اضافہ جو مخلوق خالق کی طرف وہ لیتے، کیونکہ اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت جو دو قسم کی ہے، ایک اضافۃ الاعیان، ایک اضافۃ الاوصاف. اعیان کوئی متعین چیز جیسے کہ اللہ کا گھر ہے، اونٹنی ہے، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، یہ سب الگ الگ مخلوقات ہیں، تین کی صفت اللہ تعالیٰ کی طرف تشریف کے لیے. لیکن جو اللہ کی صفت ہے جیسے کہ اللہ کے کلام ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ، یہ نسبۃ الاوصاف ہے. اور یہ فرق رسول جماعت نے بیان کیا ہے، دیکھیں نزی کے فرق کوئی نہیں ہے، نسبت ایک ہی ہے. متضلہ کی طرف کہ ہاں جو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی چیز کی وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے نسبت الاعیان، خالق مخلوق کی نسبت ہے. جیسا فرماتے ہیں ربی حفظہ اللہ، مقصد یہ کہ اہل فتنہ جو ہمیشہ ایک نئی چیزیں یادیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ، اور اگر کوئی بھی ایسی چیز وہ ایجاد کرتے ہیں اور بدعت کی نشر و شاعت کے لیے، اور اس نئی چیز کو ذریعہ بناتے ہیں جیسے کہ جہمی نے ایجاد کیے، تو اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو وہ کہتے کہ قرآن اللہ کے کلام میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس سے مراد وہ مخلوق لیتے ہیں، اور جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان کا مقصد نہیں ہوتا، اور قرینہ یہ ہے جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ کہو غیر مخلوق ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غیر مخلوق ہے، جبکہ اس کے سامنے سلگتا ہوا فتنہ، جو آگ جو فتنے کو وہ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے اور مخلوق ہونے کی نفی نہیں کرتا. وہ اسے نہیں کرتا کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے جس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، یعنی کر پا رہا، کیونکہ اس کے اندر مرض ہے اس فتنے کا، وہ جہمی والی بیماری اس کے اندر موجود ہے لیکن وہ ظاہر اس کو نہیں کر رہا. اور دوسری بات یہ کہ وہ یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ قرآن مخلوق، اس سے مراد مخلوق جو لفظ ہے، کوئی لفظ کہتے ہیں مجمل کلمہ ہے، اس میں دونوں احتمالات موجود ہیں، یا تو ملفوظ بھی ہی مراد ہے یا لفظ مراد ہے جو خود لفظ ہے. اگر وہ اسے مطلقاً کہہ دے تو غالباً اسے یہی ارادہ ہوتا ہے کہ جو میرا لفظ جو تلفظ ہے مخلوق ہے. تو رسول جماعت کہتے ہیں آپ یہ چھوڑیں یہ بات جو لفظ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بدعت ہے، یہ کہ لفظ بالقرآن مخلوق یہ بدعت ہے، کیونکہ آپ اس قول سے جہمیوں کی یہ ساتھ آپ کی مشابہت ہوتی ہے، یہی قول جہمیوں والا ہے. یا تو جہمیوں والا راستہ اختیار کریں، اس کی وضاحت کر دیں، یا اس لفظ کو چھوڑ دیں، اس جملے کو چھوڑ دیں کہ ہم نے لفظ بالقرآن مخلوق، اور سیدھا کہو کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ دو مسئلے ہیں جو البدعت کے طریقے رہے ہیں، جس سے القول بخلق القرآن کی طرف انہوں نے ایک ذریعہ بنائے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اور یہ ہیلے اس وقت وجود میں آتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو چھپانے کوشش کرتے رہے. اہل سنت جماعت نے الحمدللہ ان لفظوں کا بھی مقابلہ کیا ہے، اور اس کا بھی انہوں نے رد کیا ہے بفقہ و علم، فقہ و علم سے، ایسے نہیں. سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، بھی یہ دیکھیں ہر زمانے میں اہل بدعت دو طریقے اپناتے ہیں، ایک بدعت کو ظاہر کرنا جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، دوسرا اس بدعت کو چھپانا اور ایسے ذریعے تلاش کرنا، ایسے ہیلے تلاش کرنا جس سے ان کی بدعت بھی بچ جائے اور وہ خود بھی بچ جائیں پکڑ سے. اہل سنت جماعت نے ہمیشہ ہر دور میں اس کی نشاندہی کی ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ تبلیغ جماعت کو دیکھ لیں آپ، تبلیغ نصاب کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے. تبلیغ نصاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسی تبلیغ کا سارا ساز و سامان موجود ہے، اسے تبلیغ نصاب کہا گیا ہے. نصاب کیا ہوتا ہے؟ ایک کریکولم ہوتا ہے جس کی آپ استعمال کر کے آپ کسی مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں. میں نے دیکھیں کلاس ون کہے کلاس ٹو کلاس فور جو پڑھتے ہیں انہوں نے جاوید تبلیغ کے لیے ایک یہی طریقہ اپنایا ہے. اب اس وقت دیکھیں جو چھ چیزیں موجود ہیں، قرآن ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد صدقات ہیں، اس کے بعد ذکر ہے، جتنی کہ یہ چھ چیزیں ہیں ظاہراً کیا ہے، اچھی چیزیں ہیں، سب کا شریعت سے تعلق ہے. یہ کوئی تورات انجیل سے تھوڑا لیا ہوا ہے، قرآن مجید سے حدیث سے لیا ہوا ہے سارا، یعنی شریعت کی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن کیا حقیقت میں پریکٹیکل جب عمل کرتے ہیں کیا وہی ہوتے جو قرآن سنت مطابق ہے یا مخالف ہے؟ عجب ہے نا. اب یہی چیزیں صحابہ کے زمانے سلف کے زمانے موجود تھیں کہ نہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، دعوت تبلیغ کیسے کرتے تھے، کیا دعوت کے لیے ایک بیعت کر کے کرتے تھے دعوت، اور ایک رسی پکڑتے تھے پھر اس دعوت کے لیے، اور پھر امام جو تھے ان کی خاص طریقے اس کو بیعت ہوتی تھی، کیا دعوت ابو صدیق نے کی کہ نہیں کی، عمر صدیق عمر فاروق نے کی کہ نہیں کی، خلفائے راشدین اور تمام صحابہ نے کی کہ نہیں کی، کیا کسی ایک صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے تبلیغ کے لیے خاص جماعت مقرر کی ہو، پھر اپنے آپ کو امیر بنایا ہو، پھر بیعت لی ہو؟ ایک تو دکھا دیں بھائی. تو پھر دکھانے کی جیسے ہاتھی کے دانت کہتے ہیں نا، دکھانے کی اور کھانے کی اور. تو یہ ہیلی حربے چھوڑے آپ سیدھا کہیں ہمارا یہ طریقہ ہے، اور یہ ہمارا دیکھ کل میں توحید دیکھے لا الہ الا اللہ. رسول جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. وہ جتنے بھی چھپائے وہ کہتے ہیں کیا مطلب لا الہ الا اللہ کا؟ نہ لا معبود کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، وہ بھی یہ کہتے ہیں، لیکن بحق لفظ برحق کا استعمال نہیں کرتے. بھی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ضرورت نہیں پڑے. کیوں ضرورت نہیں پڑے؟ جب یہی لا الہ الا اللہ کہنے والے قبر کا طواف کر رہے ہیں اور الہ کا لفظ میں غلطی کر رہے ہیں تو اس کی وضاحت کیوں لازمی نہیں ہے؟ جبکہ قرآن سنت کی دلیل موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ. اس لیے کیونکہ انہیں آگے دو جملے اور بھی کہنے ہیں، اگر کہہ دیا لا معبود بحق الا اللہ تو آگے دو جملے ختم ہو جاتے ہیں، اور اصل مقصد وہی ہے. کیونکہ ان کے نزدیک مبتدی، متوسط، منتہی تین طبقات ہیں کلمہ توحید کو پڑھنے والوں کے. پہلا طبقہ جو یہ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، یہ عوام الناس ہیں، بیچارے لوگ ہیں، یہ کم سے کم درجے کے لوگ ہیں. ان سے بڑے درجے کے وہ لوگ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سے مراد لا محبوب الا اللہ، اور جو سب سے بڑے درجے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے، اور یہیں تک پہنچنا لازم ہے تاکہ اس بلند ترین درجے کو پایا جائے. تو کیسے پہنچیں گے؟ تو پہلے آپ یہ تصور کریں گے کہ لا معبود الا اللہ، پھر لا محبوب الا اللہ، دل کو ہر چیز سے خالی کر دیں گے، سب کچھ میں صرف اللہ ہی آپ کے دل میں رہے گا، اس کے بعد لا موجود الا اللہ، پھر باہر نکلیں گے دل سے تمام موجودات، پھر اللہ ہی ہے، وحدت الوجود. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کسی کو شک ہے، شریعت اور طریقت کتاب ہے، اشرف تھانوی نے کتاب لکھی ہے، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کے ورد کیسے کرنا ہے، خاص ورد ہے، اور یعنی دائیں گھٹے کو پکڑنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ میں اوپر لا الہ کے ضرب دینی ہے، دل کی طرف اشارہ کر کے لا الہ کھینچنا ہے، الا اللہ ضرب دینی ہے دل کی طرف. اور پھر انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ مبتدی کے لیے لا معبودہ، متوسط کے لیے لا محبوبہ، اور منتحق کے لیے لا موجودہ الا اللہ. تمہارے علماء کی کتابیں دیکھ لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہیلت اور طور طریقے چھوڑ دیں، یہ عقیدہ لا موجودہ الا اللہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، اس سے واللہ اہل سنت جماعت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. زبان سے کہ ہم اہل سنت میں سے ہیں، ہزار دفعہ کہیں، لاکھوں مرتبہ کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ وہ ہے جو آپ کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ جو ہے اہل سنت جماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ کفری عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اور دیگر کتابوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، انہی کی کتابوں سے، کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. بہرحال اسے بہت خوارج کو دیکھ لیں، انہوں نے جو طور طریقے اپنائے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ہم سنت میں سے ہیں، اور بڑا درد رکھتے ہیں امت کے دل میں کہ امت پیسی جا رہی ہے، دیکھیں مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا، تو حاکمت کے خلاف کارروائی کر کے، مظاہرات کر کے، ڈیمونسٹریشنز کر کے، اور پھر جب پرامن طریقے جو ہے وہ کہتے ختم ہو جاتے تو پھر وہ اسلحے کا استعمال بھی کرنا شروع کر دیتے اور فساد برپا کرتے زمین پر. یہ طریقہ اہل سنت جماعت کا ہے، حق وقت پر خروج. یہ منہج الخوارج میں سے ہے، اس لیے خوارج کہا گیا ان کو. اہل سنت جماعت میں سے کب سے منہج رہا ہے اہل سنت کا کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف آپ جو ہے بغیر شروط کے دیکھے اور بغیر مفاد مصالح کو دیکھے آپ خروج کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں. اس میں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زبانی کلامی یہ کہنا کہ میں اہل سنت میں سے ہوں یہ کافی نہیں ہے. آپ کا قول و عمل، آپ کا عقیدہ جب تک ثابت نہیں کرتا کہ آپ اہل سنت میں سے ہیں، یہ محض دعویٰ رہ جاتا ہے. اور باقی آپ کے جو ہیلے ہیں نا، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. یعنی سلف نے لفظ کو بھی پکڑا ہے، ورنہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ القرآن کلام اللہ، خاموش اختیار کر، ہم کیا کہیں گے؟ یار جملہ پورا کرو. کہتے ہیں کیا ضرورت پڑے جملہ پورا کرنے کی، کیونکہ اہل سنت جماعت کی عقیدہ نہیں ہے. اگر قرآن مجید کا عقیدہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو مکمل جملہ پڑھو، ورنہ بڑا کوشچن مارک آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہے. کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، تو آپ اگر ان سے بچنا چاہتے ہیں اہل بدعت سے تو وضاحت کر دیں سیدھی، کیونکہ اہل سنت جماعت کا یہ طریقہ ہے اور یہ ان کا منہج ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ وضاحت ہے. اور بدعت کے جمعیوں کے معتزلہ کا یہ طریقہ ہے. اب اپنے بیچ میں کیوں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں؟ اہل سنت میں سے تو سیدھا سینہ تان کا کہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اہل بدعت میں سے، بدعت ہی چھپ گئی آپ کی. اگر ہم سے چھپا تو رب سے کہاں چھپا سکتے ہیں؟ دیکھیں دل کے عقائد جو ہیں جب انسان مرتے ساتھ لے کے جاتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اب آپ ہم سے چھپائیں گے. اس لیے منافقی کیوں درخل اسفل منار میں ہے؟ دل میں کچھ اور تھا، زبان پہ کچھ اور تھا. اور کافروں سے بھی بدترین درجہ ہے ان کا، پتہ ہے؟ سب سے بدترین درجہ جو ہے، یہود و نصارہ اوپر ہیں اور منافقین سب سے نیچے ہیں. یعنی جو گندگی آ رہی ہے، عصارت اہل نار جو ہیں یہود و نصارہ کی، وہ کھا رہے ہیں نیچے منافقین، نعوذ باللہ. جو دل میں کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، نعوذ باللہ، لیکن ایمان تو تھا نہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ہم اہل سنت میں سے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے راستے کو چھوڑ دینا، وضاحت بھی نہ کر رہا ہوں ان کی طرح، تو ثبوت ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اہل سنت میں سے نہیں جب تک کہ آپ مکمل وضاحت نہ کریں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، وذکر ابو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه الاعتقاد، امام ابو عثمان الصمد رحمه الله فرماتے ہیں، امام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري کون ہے؟ تصویر طبری والے معروف، وفات کب ہوئی سن؟ 310 ہجری میں. ان کی کتاب کتاب الاعتقاد، ایک تفسیر معروف کتاب ہے، یہ کتاب معروف عقیدہ کی، کتاب الاعتقاد، الذي صنف في هذه المساله، جنہوں نے اس مسئلے میں تصنیف کی ہے. کتاب الاعتقاد کا اکثر جو مسئلہ ہے، جو بنیادی مسئلہ ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. لفظ کی بات بھی کی ہے، بڑی پیاری تفصیل ہے اس میں. انہیں فرماتے ہیں، وقال امام ابو جعفر الطبری بن جرير الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں، اما القول في الفاظ العباد في القرآن فلا اثر فيه نعلمه عن صاحبي ولا تابعين الا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباع الرشد والهدى، ومن يقوم قول مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. إمام بن جرير الطبري رحمه الله فرماته كتاب الاعتقاد به، ويجو قوله الفاظ العبادة في القرآن كي لوگوں کا قرآن کی طلب سے لفظ کا استعمال کرنا، فلا اثر فيه، اس پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہمیں. فيه نعلمه، جو ہم جانتے ہیں، عن صحابی ولا تابعی، نہ صحابی سے ہے نہ کسی تابعی سے ہے، الا عمن في قول الغنى والشفاء، الا یہ کہ جس کے قول میں الغنى والشفاء ہے، وفي اتباع الرشد والهدى، اتباع الرشد والهدایت ہے، وما يقوم قوله مقام الأئمة الأولى، جن کے قول یعنی بڑے اماموں میں ہیں، امام ابي عبد الله بن حنبل رحمه الله كقول جوه. فان ابا اسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت ابا عبد الله بن حنبل يقول، ابو اسماعيل الترمذي فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن حنبل کو یہ حرمته في السنة اللفظية الجهمية، لفظ جو الجهمية، قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، سورة أولى تنبر تشيمسي، يعني مما يسمع كيس سنتا ألا تعالى سنتا تو يسمع كلام الله تو ألا تعالى كلامه. في الفرمات قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم في بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے، میں نے ان کو سنا ہے جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں، یذکرون عنہ رضی اللہ عنہ، جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، انہوں کان یقول، وہ فرمایا کرتے تھے من قال لفظ بالقرآن مخلوق فہو جہمی، جو کہتا ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق تو جہمی ہے، ومن قال غیر مخلوق فہو مبتدع، جو کہتا ہے کہ غیر مخلوق ہے وہ بدعتی ہے. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز ان نقوله غير قوله، ہمارے نزدیک کوئی ایسا قول نہیں ہے جو اس کے علاوہ ہم اور کچھ کہیں، یعنی وہی قول ہم کہتے ہیں جو محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے. اذ لم يكن لنا فيه امام نأتم به سواه، کیونکہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی اور امام نہیں تھا جو نے کوئی بات کی ہو. یعنی دیکھیں یہ قول جو ہے صحابہ تابعین میں کسی سے نہیں ہمیں ملتا. محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے جب اہل بدعت نے اپنا خلق بالقرآن کی بات کی ہے، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی یہ وضاحت کرتے ہیں جس کی ضرورت پڑی اہل بدعت کی نشاندہی کرنے کے بعد. وفیہ الکفایت والبقنع، اور اس میں کفایت ہے، وہو الامام المتبع رحمہ اللہ ورضوانہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل جو امام متبع ہیں ان کو اتباع کی جاتی ہے، رحمہ اللہ ورضوانہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ ورضوانہ علیہ. پھر فرماتے هذه الفاظ ابی امام ابو عثمان الصبر، فرماتے ہیں یہ الفاظ جو ہیں محمد بن جرير، محمد جرير رحمہ اللہ کے، التي نقلتها نفسها الى ما ها هنا من کتاب الاعتقاد الذي صنفه، یہ پورے جملہ جو میں نے بیان کی ہے انہی کی کتاب الاعتقاد سے میں نے کوٹ کیا ہے، یہاں پہ بیان کیا ہے. قلت، پھر فرماتے وهو اعني يعني محمد بن جرير طبر رحمہ اللہ، قد نفع النفس بهذا الفصل الذي ذكره في كتاب كل ما نسب اليه وقذف به من عدول عن سبيل السنه. اب ان جملوں سے انہوں نے اپنی وضاحت کر دی ہے اپنے اس عقیدے کی، اور اس کی نفی کر دی ہے اس پورے فصل جو انہوں نے باندھا اپنے اس کتاب میں، جو ہر اس بات کا جو ان کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ وہ اہل سنت سے دور ہو چکے تھے یا کسی اور کی طرف وہ مائل تھے، او میل الى شيء من بدعت، کسی بدعت کی طرف وہ مائل تھے. انہوں نے حکا عن احمد رضی اللہ عنہ وارضاه، جو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ بیان کیا، ان اللفظیۃ جہمیۃ فصحیح عنہ، کہ لفظ جو جہمی ہیں یہ بات ان سے صحیح ہے. وانما قال ذلك، اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی ہے، لان جہم واصحابہ صرح بخلق القرآن، کیونکہ جہم اور ان کے ساتھیوں نے صراحتا یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے. والذین قالوا باللفظ تدرجوا به الى القول بخلق القرآن، اور جنہوں نے لفظ یعنی کہ ایجاد کیا ہے تو وہ تدریج اس لیے آہستہ سا خلق قرآن کی طرف وہ اس بات کو لے کے جانا چاہتے تھے، یہ ان کا اصل مقصد تھا. وخافوا اہل سنت فی ذلک الزمان من التصحیح بخلق القرآن، اور اہل سنت سے ڈرتے تھے کہ وہ صراحتا کہے کہ قرآن مخلوق ہے. فادرجوه فی هذا القول ذی اللبس، تو انہوں نے اس بات کو درج کر چھپا لیا پھر اس قول میں، لئلا یعد فی زمرۃ الجہم، تاکہ وہ جہم کی زمرے میں ان کو شمار نہ کیا جائے، یعنی اور ان سے بچ جائے، یعنی الذین هم شیاطین الانس، جو حقیقت شیاطین الانس ہے، یوحی بعض من بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کو یعنی وحی کرتے ہیں اور باتوں کو خوبصورت بنا بنا کر پیش کرتے ہیں. فذکروا هذا اللفظ وارادوا به ان القرآن بلفظنا مخلوق، تو انہیں اس لفظ کو بیان کیا ہے، اور اصل ارادہ ان کا یہ تھا کہ ہمارا لفظ جو قرآن مجید سے وہ مخلوق ہے. فلذلك سماهم احمد رحمہ اللہ جہمیہ، اس لیے احمد رحمہ اللہ انہیں جہمیہ کہا. وحکی عنہ ایضا انہ قال اللفظ شر من الجہمیہ، اور یہ بھی احمد حنبل سے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لفظیۃ شر من الجہمیہ، کہ لفظیہ جو ہیں وہ جہمیہ سے بھی بدتر ہیں. اگلے درس میں اسی کی شرح انشاءاللہ کریں گے جو میں نے ابھی پڑھا ہے. بات بالکل واضح ہے، لیکن امام فضل الشیخ العلامہ ربیع حفظہ اللہ جو ہیں ان کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں، تو اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے درس کا آغاز کریں گے. اب دیکھیں کہ علماء جو ہے وہ اس مسئلے کو کیسے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، جب مسئلہ بالکل واضح ہے، لیکن جب ایسی مصیبت اہل سنت پر کسی زمانے میں پڑی، انہیں شدت سے آزمایا گیا، خون ریزی بھی ہوئی، فساد بھی ہوا، قتل بھی ہوا، بہت ساری مصیبتیں بھی ہوئی اہل سنت پر، اور کچھ ایسے لوگ وجود میں موجود تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنا اور اپنے عقیدے کو درست کرنا اور اسے آگے بھی بیان کرنا اور شیئر کرنا یہ لازمی ہے۔ اس لیے یہ جملے بار بار دہرائے جا رہے ہیں اور پوری فصل یہاں پہ اس کتاب میں موجود ہے، فصل باندھی ہے سند سے۔ پہلے تو عام باتیں تھیں نا امام عثمان الصادق رحمہ اللہ جو شروع میں بیان کی تھی، ابھی جو آگے جتنی بھی باتیں آئیں گی وہ انہوں نے اپنے عقیدے کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے اور ائمہ کے اقوال کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں پہ پہلے تو قرآن جو ہے اللہ کے کلام ہے، ٹھیک ہے، پھر خزیمہ کا قول ہے، پھر دوسرے علماء کا قول اس طریقے سے، پھر لفظ کا قول آیا ہے، لفظ کس نے ایجاد کیا ہے، یہ لفظ کیوں غلط ہے، صرف یہ کہنا کہ قرآن مخلوق ہے، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے صرف، اور خاموشی اختیار کرنا بغیر یہ کہنے کہ مخلوق ہے مخلوق نہیں، یہ مکمل مذاق ہو گئی ہے سبحان اللہ۔ اور یہ بات کس نے کی ہے، کیوں ہے وجود میں؟ اب یہ بات بھی ہوگی محمد رحمہ اللہ نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ بدعت کرد کرتے ہوئے، جب یہ بدعت موجود نہیں تھی خلق قرآن والی، یہ جملے بھی موجود نہیں تھے، غیر مخلوق کیا ضرورت تھی؟ جب مخلوق کا جملہ آیا تو غیر مخلوق کا جملہ اہل سنت کی طرف سے آیا، البدعت نے کہا مخلوق، اہل سنت نے کہا غیر مخلوق، تو سب سے پہلے کس نے یہ بات کہی؟ یہاں سے پتہ چلے محمد بحمد رحمہ اللہ نے، اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی محمد بحمد رحمہ اللہ سے پہلے، سائنس صحابہ اور تابعین کے دور میں جیسے شیخ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے، جب یہ فطرہ تھا ہی نہیں، جب یہ لفظ موجود ہی نہیں تھا مخلوق کا، تو صحابہ کو کیا ضرورت ہے کہتے کہ قرآن غیر مخلوق، قرآن کلام اللہ غیر مخلوق، صحابہ کو ضرورت تھی؟ بے شخص یہ بات اس لیے کہ بعض کہیں دکھائیں صحابہ سے ثابت کر کے دکھائیں، آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، دکھائیں صحابہ اور تابعین سے کہاں ہیں، امام ابو حنیفہ نے کیوں نہیں کہا، یا فلان نے کیوں نہیں کہا، امام اربعہ نے کیوں نہیں کہا، ہمیں کہتے ہیں احمد بن حنبل نے کہا ہے، ان سے پہلے کیوں نہیں کہا؟ فطرہ موجود نہیں تھا تو کیوں کہتے بھائی؟ جب ایک چیز وجود ہی اس کا نہیں تھا تو کیوں اسے بیان کرتے؟ جب فتنہ آیا، بدعت وجود میں آئی، اس کے رد میں یہ جملہ بھی کہا قرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ اگر درس میں انشاءاللہ یہیں سے درس کا آغاز کریں گے، واللہ اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔